عجب کے اسباب اور ان کا علاج۔ جاننا چاہیے کہ جن اسباب سے تکبر ہوتا ہے انہی سے عجب بھی ہوتا ہے۔ تکبر کے اسباب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کبھی عجب ان اسباب سے بھی ہوتا ہے جن سے تکبر نہیں ہوتا، جیسے اپنی ناقص رائے پر عجب کرنا جو اسے اپنی جہالت کی بنا پر اچھی نظر آتی ہے۔ عجب کے 8 اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ بدن کی خوبصورتی، حیات، صحت، قوت، تناسب اعضا، حسن صورت، خوش آوازی وغیرہ جسمانی صفات و خصوصیات پر عجب کرے اور یہ بھول جائے کہ بدن کی خوبصورتی اللہ کی زوال پذیر نعمت ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جو ہم نے تکبر کے باب میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنے جمال پر تکبر کرتا ہو اسے اپنی ابتدا اور انتہا کی غلاظتوں اور نجاستوں کا تصور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے مہوش اور خوبرو اسی زمین میں سو گئے ہیں اور قبروں میں ان کے پھول جیسے چہرے غلاظتوں کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اپنی طاقت و قوت پر عجب کرے، جیسا کہ قوم عاد نے یہ کہا تھا، من اشد من قوة، کون ہے طاقت میں ہم سے زیادہ۔ جس طرح اوج ابن انق نے چاہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر پہاڑ اٹھا کر رکھ دے اور انہیں اپنی قوت کے مظاہرے سے ہلاک کر دے، لیکن چند ضعیف و ناتواں ہدہدوں نے، جن کی چونچ نرم ہوتی ہے، اس پہاڑ میں اتنا بڑا سوراخ کیا کہ وہ پہاڑ خود اسی کے گلے کا توک بن گیا۔ بعض اوقات مومن بھی اپنی قوت پر تکیہ کرتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایک رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اس کی سزا انہیں یہ ملی کہ نرینہ اولاد سے محروم رہے جبکہ انہیں نرینہ اولاد کی تمنا تھی۔ یہی حال حضرت داؤد کا تھا کہ انہوں نے آزمائش میں ثابت قدم رہنے کا دعویٰ کیا کیونکہ انہیں اپنی قوت پر بھروسہ تھا، لیکن جب ایک عورت کے باب میں مبتلا کیے گئے تو ثابت قدم نہ رہ سکے۔ قوت پر عجب سے جنگوں میں حملہ کرنے، نفس کو ہلاکت میں ڈالنے اور دشمن کو مارنے یا ہلاک کرنے میں سبقت کرنے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اسے یہ خیال کر لینا چاہیے کہ ایک دن کا بخار اس کا تمام دم خم نکال دے گا اور وہ تمام قوت زائل کر دے گا جس پر اتراتا پھرتا ہے۔ اگر اس نے اپنی طاقت پر عجب کیا تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ادنا آفت مسلط کر کے یہ قوت سلب کر لے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ اپنی عقل و دانائی اور فہم و فراست پر عجب کرے اور یہ سمجھے کہ میں دین و دنیا کی دقیق مصلحتوں سے واقف ہوں۔ ایسا شخص خود رائے ہوتا ہے اور وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں لیتا، بلکہ ان تمام لوگوں کو جاہل محض سمجھتا ہے جو اس کی رائے سے اختلاف رکھتے ہوں۔ ایسا شخص اہل علم و دانش سے بھی برائے نام ربط رکھتا ہے، بلکہ ان کی کوئی بات توجہ سے سنتا ہی نہیں، تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ میں اپنی رائے اور عقل میں مکمل ہوں، مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، بلکہ دوسرے تمام اہل علم مجھ سے کم تر اور میرے مقابلے میں انتہائی حقیر و ذلیل ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس بات پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے عقل و فہم سے نوازا۔ یہ بھی سوچے کہ اگر اسے کوئی دماغی مرض لاحق ہو جائے تو کیا وہ اسی طرح اپنے عاقل اور فہیم ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی مرض ایسا پیدا ہو جائے جو اسے خرد سے بیگانہ کر دے اور میں اس حال میں سڑکوں کا گشت لگاؤں کہ نادان بچے میری حماقتوں کو اپنے لیے تماشا سمجھ رہے ہوں اور مجھ پر ہنس رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ عقل پر عجب کرنے سے اور اس نعمت پر منعم کا شکر ادا نہ کرنے سے میری عقل سلب ہو جائے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے علم اور عقل کو کم تصور کرے، خواہ زیادہ ہی زیرک اور تعلیم یافتہ ہو، اپنی معلومات کو ہیچ سمجھے، خواہ اس کا دائرہ معلومات انتہائی وسیع کیوں نہ ہو۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آدمی کثرت علم اور وسعت معلومات کے باوجود بہت سی باتوں سے جاہل رہتا ہے اور وہ بہت سی باتیں دوسروں کو معلوم ہوتی ہیں۔ جب انسانوں کے مقابلے میں اس کے علم کا یہ عالم ہے تو باری تعالیٰ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہوگی جس کا علم سمندروں کے ناپیدا کنار وسعت سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اپنی عقل کو ناقص سمجھنا ہی دانائی ہے۔ احمقوں کو دیکھیے، اپنے سے بڑا عقل مند کسی کو نہیں سمجھتے، حالانکہ لوگ ان کی بے وقوفی پر ہنستے ہیں۔ تم عجب کر کے احمقوں کی فہرست میں اضافے کا باعث نہ بنو۔ ناقص العقل شخص اپنی عقل کے نقص سے واقف نہیں ہوتا، وہ اپنی حماقت سے یہ سمجھتا ہے کہ میں عقل مند ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی عقل کی کمی بیشی خود پرکھے، کسی کے کہنے کا اعتبار نہ کرے، خاص طور پر دوستوں کا، کہ وہ منہ دیکھے کی باتیں کرتے ہیں اور جھوٹی تعریفیں کر کے مزید عجب کا باعث بنتے ہیں۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ اپنے نسب پر عجب کرے۔ جیسا کہ بعض ہاشمی اپنے نسب کی شرافت پر فخر کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے اس خوش خیالی میں مبتلا ہیں کہ ان کے نسب کی عصمت ان کے لیے نجات کی ضمانت ہے، وہ اپنے آبا و اجداد کے طفیل بخش دیے جائیں گے۔ بعض عالی نسب یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ ہمارے غلام اور نوکر ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس طرح سوچے کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کی مخالفت کی اور نادانی سے یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ان کے برابر ہو گیا، حالانکہ یہ میری حماقت ہے۔ میں ان کے برابر ان کی تقلید کر کے ہو سکتا ہوں، حالانکہ میں ان کے اتباع نہیں کرتا۔ کیا وہ عجب کیا کرتے تھے؟ ان میں عجب کہاں تھا؟ وہ لوگ تو سراپا انکسار تھے، خوف ان کی رگ و پے میں سمایا ہوا تھا۔ وہ حقیر سے حقیر چیز کو بھی اپنے سے برتر سمجھتے تھے، ان کا نفس خود ان کی نظروں میں حقیر و ذلیل تھا، حالانکہ وہ انتہائی بلند تھے۔ اپنے نسب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے علم، اطاعت اور منکسر المزاجی جیسی عمدہ خصلتوں کی وجہ سے۔ ان جیسا بننے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان کی تقلید کروں، ان کی اچھی عادتیں اپناؤں۔ اگر نسب شرافت یا نجات کا باعث ہوا کرتا تو وہ لوگ بھی شریف یا نجات یافتہ ہوتے جو ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہنے کے باعث وہ لوگ ذلیل ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ کتے اور سور سے بھی برے ہیں۔ انسانی نسب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر والانثا، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 13۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی تمہارے نسب میں کوئی فرق نہیں، سب کی اصل ایک ہے، سب مرد و عورت کے اختلاط سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نسب کا فائدہ بیان فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 13۔ اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ شرف کا مدار تقویٰ پر ہے، نسب پر نہیں ہے۔ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 13۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دریافت کیا کہ لوگوں میں بزرگ تر اور عقل مند کون ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو میری نسل سے ہو، بلکہ فرمایا، اکرمہم اکثرہم للموت ذکرا او اشدہم له استعدادا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ لوگوں میں بزرگ تر وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے لیے زیادہ تیار کرتا ہے۔ اس حدیث سے پہلے جو آیت مذکور ہوئی وہ فتح مکہ کے دن اس وقت نازل ہوئی جب مسجد حرام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور حرس ابن حشام، سہیل ابن عمر اور خالد ابن اسید نے کہا کہ کیا یہ سیاہ فام غلام اذان دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نزدیک شرف کا مدار تقویٰ پر ہے، کسی شخص کے سفید یا سیاہ روح ہونے پر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اذهب عنكم عیبۃ الجاہلیۃ ای کبرہا کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کا عیب یعنی اس کا کبر دور کر دیا ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر قریش لا یاتی الناس یوم القیامہ بالاعمال وتأتون بالدنیا تحملونها علی رقابکم تقولون یا محمد یا محمد فاقول هكذا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے گروہ قریش، لوگ قیامت کے روز اعمال لے کر نہیں آئیں گے بلکہ تم اپنی گردنوں پر دنیا لاد کر لاؤ گے اور محمد محمد پکارو گے، میں بھی ایسا ہی جواب دوں گا، یعنی تم سے رخ پھیر لوں گا۔ گویا آپ نے قریش پر یہ بات واضح کر دی کہ اگر وہ دنیا کی طرف مائل ہوئے تو قریش کا نصب ان کے لیے ذرا مفید نہ ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 214، اور آپ سب سے پہلے اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام افراد کو ایک ایک کر کے پکارا، یہاں تک فرمایا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اے عبد المطلب کی بیٹی اور محمد کی پھوپی صفیہ، تم اپنے لیے عمل کرو، میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکوں گا۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ان حقائق سے واقف ہوگا اور یہ بات جانے گا کہ وہ اپنے تقوی کے بقدر معزز اور شریف ہے، نیز یہ کہ اس کے آباء اجداد کی سرشت تواضع تھی، اگر میں نے تقوی و تواضع میں ان کی اقتدا کی تو صحیح، ورنہ میں خود اپنے عالی نسبی کے لیے ایک بدنما داغ اور اپنے آباء کی پیشانی پر کلنگ کا ٹیکا ہوں، اور خود اپنی زبان حال سے اپنے نسب کو برا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں اچھے لوگوں کی طرف منسوب ہوں لیکن تواضع، تقوی اور خشیت میں ان جیسا نہیں ہوں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم دونوں کو مجھ سے قرابت ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور بنو سلیم کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ میری شفاعت کی توقع رکھتے ہیں، کیا عبد المطلب اس کی توقع نہ کرے؟ اور یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کی خاص طور پر شفاعت فرمائیں گے۔ اس لحاظ سے اگر بنو ہاشم یہ امید رکھیں کہ ان کا نسب ان کے لیے وسیلہ نجات بنے گا تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہے، ہاشمی کو بھی شفاعت کا امیدوار رہنا چاہیے، بشرط یہ کہ وہ خدا کے غضب سے ڈرنے والا ہو۔ اگر کوئی شخص اللہ کے غضب میں مبتلا ہے تو پھر کسی کو اس کی شفاعت کی اجازت نہیں ہے۔ شفاعت کے لحاظ سے گناہ کی دو قسمیں، شفاعت کے اعتبار سے گناہ کی دو قسمیں ہیں، بعض گناہ وہ ہیں جو غضب الہی کا باعث ہوتے ہیں، ایسے گناہوں کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی، اور بعض گناہ ایسے ہیں جو شفاعت کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، جیسے دنیاوی بادشاہوں کا معاملہ ہے۔ بعض خطائیں اور جرم ان کے غیظ و غضب کو اس طرح للکارتے ہیں کہ قریب سے قریب تر آدمی بھی ان کی سفارش کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ حقیقی کہ یہاں بھی بعض گناہ شفاعت سے معاف نہیں کیے جائیں گے اور مجرمین کو سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، ولا یشفعون الا لمن ارتدى، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 29، اور بجز اس کے جس کے لیے خدا تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 255، ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 23۔ اور خدا کے سامنے کسی کی سفارش کسی کے لیے کام نہیں آتی مگر اس کے لیے جس کی نسبت وہ اجازت دے دے۔ معلوم ہوا کہ بعض گناہ ناقابل شفاعت ہیں، اس لیے انجام کا خوف ضروری ہے۔ اگر ہر گناہ میں شفاعت قابل قبول ہوتی تو آپ قریش کو اطاعت کا حکم نہ دیتے، اور نہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو معصیت سے منع فرماتے، بلکہ انہیں اجازت دیتے کہ وہ اپنی دنیاوی لذتوں کی تکمیل کے لیے شہوات کی اتباع کر سکتی ہیں۔ میں آخرت میں سفارش کر کے بچا لوں گا اور وہاں کی لذات بھی مکمل ہو جائیں گی۔ خیر سے بچنا اور شفاعت کی امید پر معصیت کے سمندر میں غرق رہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مریض نہ پرہیز کرے اور نہ دوا کھائے، بلکہ اپنے طبیب پر بھروسہ رکھے کہ وہ بڑا نامی گرامی طبیب ہے، مجھ پر نہایت شفیق اور مہربان ہے، میرا انتہائی خیال رکھتا ہے، اس لیے ترک علاج یا بد پرہیزی سے مجھے کچھ نقصان نہ ہوگا بلکہ میرا طبیب مجھے بچا لے گا۔ یہ سراسر جہالت ہے۔ طبیب کی تمام تر جدوجہد مریض کے رویے پر موقوف ہے، اور وہ تنہا تمہارا ایک ظاہری مرض بھی دور نہیں کر سکتا، چہ جائی کا وہ تمہارے مخفی امراض کا علاج کر سکے۔ یہی حال اقارب و اجانب کے لیے انبیاء اور صلحاء کی سفارش کا ہے۔ اگر وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کرتے اور انبیاء کی سفارش تو انبیاء کی سفارش ان کے لیے بیکار ہے۔ پھر سفارش کی توقع پر آخرت کے خوف سے بے نیاز ہو جانا بھی مومن کو زیب نہیں دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے تقوی و تقدس اور تقرب الہی کے باوجود ہر وقت خوف سے لرستے رہتے اور آخرت کے احتساب سے بچنے کے لیے یہ تمنا کرتے کہ کاش وہ بہائم ہوتے، پرندے ہوتے، مٹی اور پتھر ہوتے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے لیے جنت کا اور تمام مسلمان کے لیے عموماً شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن انہوں نے اس پر تکیہ نہیں کیا بلکہ زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے خوف سے لرزہ براندام رہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عالم یہ ہے تو وہ لوگ کس طرح شفاعت پر تکیہ کرتے ہیں اور اعجاب نفس میں مبتلا ہیں، جنہیں نہ صحبت رسول میسر ہے اور نہ شفاعت رسول کا استحقاق ہے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ ظالم بادشاہوں اور ان کے انصار و اعوان کی طرف اپنی نسبت پر عجب کرے، اہل دین اور اصحاب علم کی طرف اپنی نسبت کو اہمیت نہ دے، یہ بھی انتہائی جہالت ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی ان ظالم بادشاہوں اور ان کے معاونین کی رسوا کن حرکات پر نظر ڈالے اور یہ دیکھے کہ وہ اللہ کے بندوں پر کس طرح ظلم ڈھاتے ہیں اور کتنے شرمناک طریقے سے دین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مغضوب ہیں۔ اگر دوزخ میں ان کے چہروں کا مشاہدہ ہو جائے جن پر غلاظتیں لتھڑی ہوئی ہیں اور جن سے تعفن کے بھپکے اٹھ رہے ہیں، تو ان سے اتنی نفرت اور کراہیت پیدا ہو کہ بھول کر بھی ان کا نام نہ لے بلکہ ان کی طرف اپنی نسبت سے برات کر لے اور اس شخص پر نکیر کرے جو اسے ان کی طرف منسوب کرے، اور اگر اس پر یہ منکشف ہو جائے کہ وہ ظالم لوگ قیامت میں کس قدر ذلت اٹھا رہے ہیں، ان کے مخالفین دست و گریباں ہیں، ملائکہ ان کے بال کھینچ کر منہ کے بل جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو کتے اور خنزیر کی طرف اپنی نسبت کرانا پسند کرے گا مگر یہ نہ چاہے گا کہ کوئی شخص اسے بدباطن اور خبیث انسانوں سے متعلق قرار دے۔ ظالموں کی اولاد کا حق یہ ہے کہ اگر اللہ انہیں ظلم سے محفوظ رکھے تو وہ اپنے دین کی سلامتی کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے آباء و اجداد کے لیے بشرطیے کہ مسلمان ہوں دعائے مغفرت کریں۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ اولاد، خدام، نوکر چاکر، اعزہ و اقربا اور انصار و اتبا کی کثرت پر عجب کرے، جیسا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے، نحنو اکثر اموالا و اولادا، پارہ نمبر 22 رکو نمبر 10 آیت نمبر 35، ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں۔ یا جیسے مسلمانوں نے غزوہ حنین کے موقع پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج ہم قلت تعداد کی بنا پر مغلوب نہیں ہوں گے، اس کا علاج وہی ہے جو کبر کے باب میں مذکور ہوا کہ اپنے اور ان لوگوں کی جن کی کثرت پر نازاں ہے ضعف کا خیال کرے، اور یہ سوچے کہ ہر شخص ایک عاجز اور حقیر انسان ہے، نہ وہ اپنے نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 245۔ کثرت سے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئی ہیں۔ علاوہ ازیں ان لوگوں کے عجب کرنے سے کیا فائدہ، یہ سب لوگ موت کے ساتھ ہی جدا ہو جانے والے ہیں، ہر شخص اپنی قبر میں تنہا جائے گا، نہ کوئی رفیق و غم گسار ہوگا اور نہ ہمدرد آشنا، نہ باپ نہ بیٹا، اپنے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں لٹا کر کیڑوں مکوڑوں اور سانپ بچھوؤں کے حوالے کریں گے، اس وقت اسے ان سب کی سخت ضرورت ہوگی لیکن وہ کام نہ آ سکیں گے، اسی طرح قیامت کے دن بھی نگاہیں پھیر لیں گے بلکہ دور بھاگ جائیں گے۔ اسی دن کی منظر کشی خود قرآن کریم نے اس طرح کی ہے، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، جس روز آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ایسے لوگوں پر فخر کرنے یا ان کی موجودگی پر اترانے سے کیا فائدہ کہ جب ان کی سخت ضرورت پڑے گی تو وہ کام نہ آئیں گے اور کنی کترا جائیں گے۔ قبر میں قیامت کے دن اور پل صراط پر انسان کو صرف اس کے اعمال سے اور فضل خداوندی سے نفع پہنچے گا، جو نہ اپنے نفع و ضرر پر قادر ہوں اور نہ موت و حیات پر اختیار رکھتے ہوں، وہ کسی دوسرے کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ساتواں سبب یہ ہے کہ مال پر عجب کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دو باغ والوں کا قول نقل کیا ہے، انا اکثر منک مالا وعز نفرا نفرا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 34، اور میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور قوم بھی زبردست ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار کو دیکھا کہ جب اس کے قریب ایک مفلس شخص آ کر بیٹھا تو اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ آپ نے اسے ارشاد فرمایا، خشیت ان یعدو الیک فقرو، یہ احمد فی کتاب الزہد کی حدیث ہے، کیا تو اس بات سے خوفزدہ ہے کہ کہیں اس کا افلاس تجھے نہ لگ جائے؟ مال پر عجب کا علاج یہ ہے کہ مال کی آفات اس کے حقوق کی کثرت پر نظر ڈالے اور غریبوں کے فضائل اور جنت میں ان کے داخلے کی اولیت ذہن میں رکھے، اور یہ دیکھے کہ مال آنے جانے والی چیز ہے، اسے بقا نہیں ہے۔ پھر مال کوئی ایسی خصوصیت بھی نہیں جو مومن کا طرہ امتیاز ہو۔ بہت سے یہودی مسلمانوں سے زیادہ دولت رکھتے ہیں۔ دولت کے پجاریوں کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بینما رجل یتبختر فی حلت قد اعجبته نفسه اذا امر الله الامر الله الارض فاخذته فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جب آدمی لباس پہن کر اکڑتا ہے اور دل میں خوش ہوتا ہے تو یکایک زمین کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ اس کو نگل جاتی ہے اور وہ قیامت تک اس میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مسجد میں داخل ہوا، آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر اپنا سر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک خوش پوشاک شخص پر نظر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر سر اٹھا کر دیکھا تو ایسے شخص پر نظر پڑی جس کے جسم پر پرانے کپڑے تھے۔ آپ نے فرمایا، ھذا عند اللہ خیر من قراب الارض، یہ ابن حبان فی صحیحہ کی حدیث ہے، یہ شخص اللہ کے نزدیک تمام زمین سے بہتر ہے۔ یہ اور اس طرح کی وہ تمام روایات جو ہم نے کتاب الزہد، کتاب ذم الدنیا اور کتاب ذم المال میں بیان کی ہیں، مالداروں کی حقارت اور فقراء کے شرف کی واضح دلیل ہیں. ان روایات کے پیش نظر کسی مسلمان سے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی مالداری پر عجب کرے گا، بلکہ اگر مومن کے پاس دولت ہو تو اسے یہ خوف رہنا چاہیے کہ میں مال کے حقوق و واجبات صحیح طور پر ادا بھی کر سکوں گا یا نہیں. جو شخص عجب کرتا ہے، اس کا مال اس کے لیے عجب اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے. آٹھواں سبب یہ ہے کہ اپنی غلط رائے پر عجب کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افمن زینا له سوء عملہ فراہ حسنا، پارہ نمبر 22 رکو نمبر 14 آیت نمبر 8. تو کیا ایسا شخص جس کو اس کا عمل بد اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا؟ ایک جگہ ارشاد ہے، یحسبون انہم یحسنون صنعا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 3 آیت نمبر 104. وہ لوگ اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجب بررائی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس امت کے آخری دور میں رائے پر عجب کرنے کا رجحان غالب ہو جائے گا. اسی رجحان کی بدولت پچھلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں کہ گروہ بندی میں مبتلا ہو گئیں. ہر امت کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئی. ہر فرقہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے معتقدات صحیح ہیں. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے ابو داؤد و ترمذی کی اس روایت کا جو حضرت ابو ثعلبہ نے روایت کی ہے. ارشاد فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتَ شَحًا مُطَاءَ أَوْ هُوَ مُتْبِعَ وَعَجَابَ كُلَّ ذِي رَائِ بِرَائَتِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَتَ نَفْسِكَ. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. تمام اہل بدعت و ضلالت اپنی بدعت اور ضلالت پر اس لیے مصر ہیں کہ وہ اپنی رائے پر عجب کرتے ہیں. بدعت پر عجب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اس عمل کو بہتر سمجھے جسے اس کی خواہش نے جنم دیا ہو اور اپنے خیال میں اس کو حق تصور کرے. اس طرح کے عجب کا علاج انتہائی دشوار ہے، اس لیے کہ غلط رائے رکھنے والا شخص اپنی رائے کی غلطی سے واقف نہیں ہے اور اس مرض کا علاج نہیں کیا جا سکتا جس سے واقفیت نہ ہو. جہالت ایک ایسی ہی بیماری ہے جس کی معرفت نہیں ہوئی. البتہ عارف جاہل کو اس کی غلطی پر مطلع کر سکتا ہے اور اس طرح اس کا مرض دور کرنے کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اگر جاہل اپنی جہالت پر بھی نازاں ہو تو عارف بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ عارف کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی بات سن کر اپنے مرض کا ازالہ کر سکے، بلکہ الٹا اسے متہم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک مصیبت مسلط کر دی ہے جو اسے ہلاک کرنے والی ہے اور وہ اسے نعمت سمجھ کر خوش ہوتا ہے. ظاہر ہے ایسے مرض کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ جس چیز کو وہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے اس سے وہ نفرت کس طرح کر سکے گا؟ اس کا مجمل علاج یہ ہے کہ اپنی رائے کو ہمیشہ متہم سمجھے، یعنی یہ سمجھے کہ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. اپنی رائے کی صحت پر بھروسہ نہ کرے. الا یہ قرآن و سنت سے کوئی قطعی دلیل اس کی صحت پر شاہد ہو یا کوئی ایسی دلیل ہو جو صحت کی تمام شرائط کو جامع ہو. پھر یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ شریعت و عقل کے دلائل اور شرائط اور ان میں غلطی کے پوشیدہ امکانات سے واقفیت کے لیے کمال عقل، رسوخ علم، تحقیق و جستجو، قرآن و حدیث کے مسلسل مطالعے اور ندا کرے اور اہل علم کی مستقل صحبت، درس و تدریس کے دائمی مشغلے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص ان تمام کے مسلسل مطالعے اور مذاکرے اور اہل علم کی مستقل صحبت، درس و تدریس کے دائمی مشغلے کی ضرورت ہے، اگر کوئی شخص ان تمام شرائط کا جامع بھی ہو تو تب بھی یہ امکان موجود ہے کہ وہ بعض امور میں غلطی نہ کر جائے. جو شخص علم کی تعلیم و تعلم کے لیے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ وقف نہ کر سکے، اسے مذہبی مسائل میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ کوئی اس جیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، نیز سلف کے طریقے پر عمل کرے، قرآن و سنت کے احکام بلا بحث و تکرار اور بغیر سوال و جواب کے قبول کرے، تقوی اختیار کرے، معاصی سے پرہیز کرے، اعمال خیر میں مشغول ہو۔ اگر وہ اپنی کم علمی کے باوجود مذہبی بحثوں میں پڑا اور عقائد کی عصبیت اور بدعت و ضلالت کی آلودگی سے اپنے دامن کو نہ بچایا تو غیر محسوس طریقے پر ہلاک ہو جائے گا۔ صرف علم کے لیے وقف ہو کر رہ جانے والے لوگوں کی ذمہ داری بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اولاً تو انہیں دلائل اور شرائط سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ واقفیت کا یہ مرحلہ اتنا تفصیل طلب ہے کہ بسا اوقات حق کی معرفت حاصل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وسیع سمندر کے ساحل تک صرف وہ لوگ پہنچ پاتے ہیں جو علم میں راسخ ہوں اور جن کو علم کے نور الہی کی روشنی میسر ہو۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے علماء کی وضع اختیار کر لی ہے، لیکن ان کا باطن جہالت کی آماجگاہ ہے۔ غرور و غفلت کی مذمت کا بیان۔ ہوشیار اور چوکنا رہنا انسان کے لیے باعث سعادت ہے، اور غرور و غفلت میں مبتلا رہنا باعث شقاوت ہے۔ بندے کے لیے ایمان و معرفت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس نعمت کے حصول کا ذریعہ شرائع صدر ہے۔ اس کے برعکس کفر و معصیت سے بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں ہے، اور یہ برائی صرف ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو جہالت کے اندھیرے اور قلب کی تاریکی میں گرفتار ہیں، اور اہل بصیرت اور ارباب دانش کے دلوں کی مثال ایسی ہے۔ کمشکاتی فی حل مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجر مباركة زيتونة إلا لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 35۔ جیسے ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک کندیل میں ہے، وہ کندیل ایسا ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو، اور وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت ہے جو نہ پورب رخ ہے اور نہ پچھم رخ ہے۔ اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے، اگر اس کو آگ بھی چھوئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا، اور اگر آگ بھی لگ گئی تب تو نور علی نور ہے۔ اور اصحاب غفلت کے دلوں کی کیفیت اس آیت کریمہ سے واضح ہوتی ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یخشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعدها فوق بعد اذا اخرج یده لم یکدبرہا من لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 40۔ یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر میں اندرونی اندھیرے کہ اس کو ایک بڑی لہر نے ڈھانپ لیا ہو، اس لہر کے اوپر دوسری لہر، اس کے اوپر بادل ہے، غرض اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حالت میں اپنا ہاتھ نکالے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں، اور جس کو اللہ ہی نور یعنی ہدایت نہ دے اس کو کہیں سے بھی نور میسر نہیں ہو سکتا۔ اہل بصیرت وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی ہدایت سے نوازتا ہے اور اسلام کے لیے ان کے دل کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اہل غفلت وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور ان کے دل رشد و ہدایت کے لیے تنگ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کے لیے در بصیرت وا نہیں ہوتا، بلکہ وہ نفسانی خواہشات اور شیطانی افکار و خیالات کو اپنا قائد و رہبر سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن كَانَ فِي هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا۔ پارہ نمبر 15، رکو نمبر 18، آیت نمبر 72۔ اور جو شخص دنیا میں راہ نجات دیکھنے سے اندھا رہے گا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ گم کردہ راہ ہوگا۔ غرور و غفلت کی مذمت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ غرور و غفلت تمام شقاوتوں کی اصل اور تمام ہلاکتوں کا سرچشمہ ہے، اس لیے ان راہوں کا بیان کرنا جن سے غرور کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے اور ان تمام حالات کی تفصیل کرنا جن میں کثرت سے غرور ہوتا ہے ضروری ہے، تاکہ سالک وہ راہیں دریافت کر لیں اور وہ نفس کو ان پر چلنے سے باز رکھ سکیں۔ اس باب میں ہم غرور و غفلت کی قسمیں بھی بیان کریں گے اور ان لوگوں کے اصناف بھی جو غرور و غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے قاضی، علماء اور صلحاء۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں اور باطن پر توجہ نہیں کرتے۔ گفتگو کے دوران ہم ہر صنف کی غفلت کے اسباب پر بھی روشنی ڈالیں گے، اگرچہ یہ اقسام زیادہ ہیں لیکن ہم انہیں بطور مثال ذکر کریں گے تاکہ ان سے اس طرح کی دوسری قسموں پر تنبیہ ہو سکے۔ مخترین کی قسمیں۔ غرور و غفلت میں مبتلا ہونے والوں کے بہت سے فرقے ہیں، تاہم چار فرقے ان تمام کو جامع ہیں۔ ایک فرقہ علماء اور دوسرا فرقہ زاہدین، تیسرا فرقہ صوفیہ اور چوتھا فرقہ رؤوسہ۔ باقی تمام فرقے انہی چار فرقوں سے بنتے ہیں۔ پھر ان فرقوں کے غرور و غفلت کے اسباب بھی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ منکرات کو معروفات سمجھتے ہیں، جیسے مسجدوں کا سجانا جھکانا وغیرہ۔ بعض لوگ اپنے اعمال میں یہ تمیز نہیں کر پاتے کہ ان کا کون سا عمل خود ان کے نفس کے لیے ہے اور کون سا خالص اللہ کے لیے ہے، جیسے واعظین کے دل میں قبول اور جاہ کی خواہش ہوتی ہے اور زبان پر یہ دعویٰ کہ ہم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کار خیر انجام دے رہے ہیں۔ بعض لوگ اہم کو چھوڑ کر غیر اہم میں مشغول ہو جاتے ہیں، جیسے فرض چھوڑ کر نفل پڑھنا یا نماز میں مخارج حروف پر دھیان دینا اور ارکان نماز سے غفلت برتنا۔ اس طرح کے بے شمار اسباب ہیں۔ یہ تمام اسباب پوری وضاحت کے ساتھ اسی وقت سامنے آئیں گے جب ہم ہر فرقے کا الگ الگ جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم غرور و غفلت کی مذمت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد غرور و غفلت کی تعریف کریں گے اور مثالوں کے ذریعے اس کی حقیقت ظاہر کریں گے۔ غرور کی مذمت اور اس کی حقیقت مثالوں کی روشنی میں۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں غرور کی مذمت کے لیے کافی ہیں۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، پارہ نمبر 21، رکو نمبر 30، آیت نمبر 33۔ سو تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ دھوکے باز اللہ سے دھوکے میں ڈالے۔ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، پارہ نمبر 27، رکو نمبر 18، آیت نمبر 14۔ لیکن تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا اور تم منتظر رہا کرتے تھے اور شک رکھتے تھے اور تم کو تمہاری بےہودہ تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ تم پر خدا کا حکم آ پہنچا اور تم کو دھوکہ دینے والے نے اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ حدیث شریف میں ارباب بصیرت اور اہل غفلت کا موازنہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے: حبز نوم الاکیاس وفطرهم کیف یغبنون سحر الحمق واجتهادهم ولمثقال ذرة من صاحب التقوى ویقین افضل من ملاء الارض من المعترین۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کتنی اچھی ہے عقل مندوں کی نیند اور ان کا افطار، کیسے ناقص کرتے ہیں بے وقوفوں کی بیداری اور کوشش کو۔ صاحب تقوی و یقین کا ذرہ برابر مخترین کے زمین بھر کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور احمق وہ ہے جو نفس کی خواہشات نفس کو خواہشات کا پیروکار بنائے اور اللہ سے مغفرت کا متمنی رہے۔ علم کی فضیلت اور جہل کی مذمت میں جو کچھ آیات و روایات وارد ہیں وہ سب غرور و غفلت کی مذمت پر بھی دلیل ہیں، کیونکہ غرور جہالت ہی کی ایک قسم ہے۔ جہالت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کسی چیز کو اس کی حقیقت کے برخلاف جانے، اگرچہ غرور جہالت ہے مگر ہر جہالت غرور نہیں ہے، بلکہ غرور کے لیے مغرور اور مغرور فیہ اور مغرور بہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کے معتقدات اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوں اور وہ ان کی صحت کے لیے مشتبہ دلائل اور فاسد خیالات کا سہارا لے رہا ہو جبکہ وہ دلائل حقیقت میں دلائل نہ ہو، تو ان خیالی دلائل کے ذریعے جو جہل حاصل ہوتا ہے اسے غرور کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، غرور اس خیال کو کہتے ہیں جو شیطان کے شبہ یا فریب کے باعث دل میں راسخ ہو جائے اور وہ خواہش نفس کے مطابق ہو۔ اس طرح ہر وہ شخص مغرور کہلائے گا جو کسی فاسد شبہ کی بنا پر یہ خیال کرتا ہے کہ میں اب خیر کے راستے پر ہوں یا مستقبل میں خیر کی راہوں پر چلوں گا۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو خیر پر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ غلطی پر ہوتے ہیں۔ اس طرح اکثر لوگ غرور ہیں، اگرچہ ان کی اصناف اور غرور کے اسباب مختلف ہیں۔ بعض کا غرور بہت زیادہ واضح اور نمایاں ہوتا ہے، جیسے کفار اور فساق و فجار کا غرور۔ ان دونوں کا غرور سخت تر ہے۔ ان دونوں کے غرور کی شدت اور فرق ذیل کی مثالوں سے واضح ہوگا۔ پہلی مثال، اس کا تعلق کفار کے غرور سے ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں دنیا کی زندگی نے مغرور بنا رکھا ہے اور بعض وہ ہیں جنہیں شیطان نے مغرور بنایا ہے۔ وہ لوگ جنہیں دنیاوی زندگی نے مغرور بنایا ہے یہ کہتے ہیں کہ نقد ادھار سے بہتر ہے، دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار، اس لیے دنیا ہی اختیار کرنی چاہیے، پھر دنیا یقینی ہے اور آخرت موہوم ہے، اور یقین شک سے بہتر ہوتا ہے، موہوم پر یقین کو ترجیح حاصل ہے۔ ہم شک کی خاطر یقین ترک نہیں کر سکتے۔ یہ تمام دلائل شیطانی وسوسوں کے مشابہ ہیں۔ شیطان نے بھی اسی طرح کے خیالات کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، پارہ نمبر 23 رکو نمبر 14 آیت نمبر 76۔ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو خاک سے پیدا کیا ہے۔ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پارہ نمبر 1 رکو نمبر 10 آیت نمبر 86۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو لے لیا ہے آخرت کے عوض میں، سو نہ تو ان کو سزا میں تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری کرنے پائے گا۔ اس طرح کے غرور کا علاج یا تو ایمان کی صداقت سے ہوتا ہے یا دلیل حجت سے، تصدیق ایمان سے۔ علاج کی یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کی تصدیق کرے، ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق، پارہ نمبر 14 رکو نمبر 19 آیت نمبر 96۔ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائمی رہے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ سنن میں یہ روایت مذکور ہے کہ انصار نے کسی دلیل کے بغیر آپ کے دست حق پر بیعت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وما عند اللہ خیر، پارہ نمبر 20 رکو نمبر 9 آیت نمبر 60۔ اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بدرجہ اس سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ والآخرت خیر وابقى، حالانکہ آخرت بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے، پارہ نمبر 30 رکو نمبر 12 آیت نمبر 17۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، پارہ نمبر 4 رکو نمبر 10 آیت نمبر 185۔ اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، پارہ نمبر 3 رکو نمبر 13 آیت نمبر 33 سو تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بہت سے گروہوں کو اس زندگی کی ناپائیداری اور آخرت کی زندگی کی بقا و دوام کی خبر دی تو انہوں نے آپ کی تقلید کی، آپ کے لائے ہوئے پیغام کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لائے اور آپ سے کسی دلیل یا برہان کا مطالبہ نہیں کیا۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ فرماتے ہاں، اس پر وہ لوگ آپ کی تصدیق کرتے اور ایمان لاتے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عام آدمیوں کا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے، اس سے آدمی غرور سے نکل جاتا ہے۔ عوام الناس کی تصدیق ایسی ہے جیسے لڑکا اپنے باپ کے اس قول کی تصدیق کرے کہ مدرسے جانا کھیلنے سے بہتر ہے، اگر وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن وہ اپنے باپ کے اس قول کو سچا سمجھتا ہے۔ یہ تو تصدیق ایمان کے ذریعے علاج کی تفصیل تھی۔ دلیل و برہان کے ذریعے علاج کا حاصل یہ ہے کہ اس قیاس کے فساد کی وجہ معلوم کرے جو شیطان نے اس کے دل میں جما دیا ہے، کیونکہ ہر مغرور کے غرور کا ایک سبب ہوتا ہے اور وہی سبب اس غرور کی دلیل ہوتا ہے، اور ہر دلیل ایک نوع کا قیاس ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے سکون کا باعث ہوتا ہے، اگرچہ اسے اس کا احساس نہ ہو کہ اس کے دل میں کسی طرح کا کوئی قیاس موجود ہے، اور نہ وہ اس قیاس کو پڑھے لکھے لوگوں کی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان کرنے پر قادر ہو۔ زیر بحث قیاس کی دو اصلیں۔ اس قیاس کی جو کفار کے دل میں پیدا ہوتا ہے دو اصلیں ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار، اور دوسری اصل یہ ہے کہ نقد ادھار سے بنسبت بہتر ہے۔ جہاں تک پہلی اصل کا تعلق ہے وہ درست ہے، لیکن دوسری اصل صحیح نہیں ہے، اس میں دھوکہ ہے۔ یہ اصل اس وقت صحیح تسلیم کی جا سکتی ہے جب نقد اور ادھار دونوں مقدار اور مقصود میں برابر ہوں، اور اگر نقد مقدار اور مقصود میں کم ہو تو ادھار بہتر ہے۔ یہ فریب خوردہ کافر تجارت میں ایک روپیہ اس خیال سے لگاتا ہے کہ اس سے 10 کمائے گا، کیا یہ 10 روپے ادھار نہیں ہے؟ اس وقت یہ کیوں نہیں کہتا کہ نقد ادھار سے بہتر ہے؟ اسی طرح جب ڈاکٹر سے مرض کی زیادتی کا حوالہ دے کر بہت سے خوش ذائقہ کھانوں اور مرغوب پھلوں سے روک دیتا ہے تو وہ مستقبل میں حاصل ہونے والی صحت کے لیے اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، حالانکہ اس موقع پر بھی نقد ادھار سے بہتر ہے کہ اصول پر عمل کرنا چاہیے، حالانکہ یہاں اس نے نقد یعنی کھانا چھوڑ کر ادھار یعنی صحت کو ترجیح دی۔ اسی طرح تجارت پیشہ لوگ سمندروں کے سینے پر سفر کرتے ہیں اور راستے کی مشقت اٹھا کر دور دراز کے علاقوں میں پہنچتے ہیں، ان کی یہ مشقت نقد ہے جبکہ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی راحت اور منفعت ادھار ہے۔ یہی حال دنیاوی اور اخروی زندگی کا ہے۔ تجارت میں ایک کے بدلے 10 ملتے ہیں اور آدمی یہ 10 ہنسی خوشی قبول کر لیتا ہے، اس ایک پر قناعت نہیں کرتا۔ دنیاوی زندگی کی مدت کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی مدت انتہائی مختصر ہے، اس لیے کہ انسان کی زیادہ سے زیادہ عمر 100 برس ہے، اور یہ 100 برس آخرت کی زندگی کے کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی دنیا کی ایک چیز چھوڑتا ہے تو گویا اس کے عوض کروڑوں چیزیں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو یہ مقدار کی بات ہے، اور اگر دونوں کی کیفیت کا موازنہ کیا جائے تو بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ دنیا کی لذت، کدورت، رنج اور مصیبت سے خالی نہیں ہے، جبکہ آخرت کی تمام نعمتیں اور لذتیں پاک و صاف ہیں، نہ ان میں کدورت ہے اور نہ رنج و مصیبت۔ اس سے معلوم ہوا کہ نقد ادھار سے بہتر والی بات کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مغالطہ ہے جو ایک عام محاورے کے نتیجے میں پیدا ہوا اور اسے خاص طور پر محمول کیا جانے لگا، جیسا لوگوں سے سنا یقین کر لیا، یہ نہیں سوچا کہ ہر نقد ادھار سے بہتر نہیں ہوتا، بلکہ اگر نقد اور ادھار دونوں مقصود میں برابر ہوں تب نقد ادھار سے بہتر ہوتا ہے۔ دوسرا شیطانی قیاس، شیطان ایک اور قیاس پیدا کرتا ہے اور وہ یہ کہ یقین شک سے بہتر ہے اور آفت مشکوک ہے، یہ قیاس پہلے قیاس سے بھی زیادہ مفسدانہ ہے، اس لیے کہ یہاں دونوں اصل باطل ہیں، پہلے قیاس کی ایک اصل تو صحیح تھی، اس قیاس کی ایک اصل یہ ہے کہ یقین شک سے بہتر ہے، حالانکہ یہ اصل قطن غلط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تاجر تجارت میں پیسہ لگاتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے، اس کی مشقت یقینی ہے لیکن نفع مشکوک ہے، فقیہ علم کے حصول میں جدوجہد کرتا ہے، اس کا یہ عمل یقینی ہے لیکن علم کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچنا مشکوک ہے، اسی طرح شکاری شکار کی تلاش میں تگ و دو کرتا ہے، اس کا تگ و دو کرنا یقینی ہے لیکن اس کے نتیجے میں شکار پر قابو پانا مشکوک ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح کے جتنے امور ہیں عقل مندوں کے یہاں ان کا یہی طریقہ ہے، لیکن کوئی بھی مشکوک کے لیے یقین ترک نہیں کرتا۔ تاجر یہ کہتا ہے کہ اگر میں تجارت کے لیے جدوجہد نہ کروں تو بھوکا رہوں، اگر میں تجارت کروں تو کم محنت میں زیادہ نفع اٹھاؤں گا، اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے نفع کے بجائے نقصان اٹھانا پڑے۔ مریض ڈاکٹر کے کہنے سے کسیلی کڑوی بد ذائقہ دوائیں پی لیتا ہے، اگرچہ اس سے شفا پر یقین نہیں ہوتا، جبکہ دوا کی کڑواہٹ پر پورا یقین ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ کڑوی دوا کا ضرر مرض اور موت کے خطرے سے کہیں کم ہے۔ اسی طرح آخرت میں شک کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی اگرچہ یقینی ہے لیکن اس کی مدت بہت کم ہے، مجھے اس تھوڑی سی مدت کے لیے صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں آخرت کی زندگی طویل ہے لیکن اس کی مدت بہت کم ہے، مجھے اس تھوڑی سی مدت کے لیے صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں آخرت کی زندگی طویل ہوگی۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ میں اس طویل زندگی کی خاطر اس مختصر زندگی کے لیے صبر کر لوں۔ اگر آخرت کے بارے میں لوگوں کا خیال غلط ہوا بھی تو مجھے صرف اتنا نقصان ہوگا کہ میں دنیاوی زندگی کے چند روز اپنی خواہش کے مطابق نہیں گزاروں گا، لیکن اگر ان کا کہنا سچ نکلا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک منکر آخرت سے فرمایا تھا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو اس میں نہ تیرا نقصان ہے اور نہ ہمارا، اور اگر ہم سچ کہتے ہیں تو تو ہلاک ہوگا اور ہم نجات پائیں گے۔ آپ نے یہ بات اس لیے نہیں فرمائی تھی کہ خدا نہ خواستہ آپ کو آخرت میں شک تھا، بلکہ آپ نے ملحد کے فہم کے مطابق اسے سمجھانے کی کوشش کی اور اسے یہ بتلا دیا کہ اگر تجھے آخرت کا یقین نہیں تو تو فریب میں مبتلا ہے۔ دوسرے قیاس کی دوسری اصل یہ ہے کہ آخرت مشکوک ہے، یہ اصل بھی غلط ہے، اس لیے کہ اہل ایمان آخرت کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، اس یقین کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے، ایک ایمان اور انبیاء اور رسول کی تصدیق اور علماء کی تقلید۔ عوام اور اکثر خواص کے یقین کی وجہ یہی ہے، ان کی مثال اس مریض کی سی ہے جو اپنے مرض کی دوا سے واقف نہ ہو اور ماہرین فن اطباء اسے یہ بتلائیں کہ اس مرض کا علاج فلاں بوٹی سے ہوگا، مریض یہ سن کر یقین کر لیتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ بوٹی اس مرض میں کیوں مفید ہے، وہ ان سے طبی دلائل نہیں مانگتا بلکہ جو کچھ وہ تجویز کرتے ہیں اسے بلا چون و چرا کے تسلیم کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی کم عقل یا دیوانہ اطباء کی تجویز پر نکتہ چینی بھی کرتا ہے تو یہ مریض اسے تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اطباء تعداد میں اس دیوانے سے زیادہ ہیں، وہ علم و فضل میں بھی اس سے فائق ہیں اور انہیں طبی تجربات بھی حاصل ہیں، جبکہ یہ نکتہ چین علم طلب کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ اس صورت میں ماہر اطباء کی تجویز کسی کم عقل یا پاگل کے کہنے سے کس طرح مسترد کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی مریض نے ماہرین طب کی رائے پر عمل کرنے کے بجائے دیوانے کی رائے کو ترجیح دی تو یہ بھی اسی شمار میں ہوگا جس شمار میں وہ دیوانہ ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جس کا سابقہ ان لوگوں سے ہے جو آخرت کے مترف ہیں اور اس کے وقوع کی خبر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی سعادتوں کے حصول کا ذریعہ تقویٰ ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے آخرت کی خبر دی ہے وہ بصیرت، معرفت اور عقل میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی انبیاء، اولیاء، صلحاء اور علماء، ان امور میں لوگ انہی کی پیروی کرتے ہیں، البتہ جن کے دلوں میں شہوات غالب ہیں وہ ان کی اتباع نہیں کرتے، نہ وہ شہوات چھوڑنا پسند کرتے ہیں اور نہ دوزخی کہلانا چاہتے ہیں، اس لیے آخرت کا انکار اور انبیاء کی تکذیب ہی میں عافیت سمجھتے ہیں، جس طرح عقل مند مریض کسی دیوانے کی نکتہ چینی سے متاثر ہو کر ماہر اطباء کی تکذیب نہیں کرتا، اسی طرح صاحب عقل مومن کسی بیوقوف انسان کے کہنے پر انبیاء کے بتلائے ہوئے راستے سے انحراف نہیں کرتا۔ عام لوگوں کے لیے اسی قدر ایمان کافی ہے، اس سے غرور بھی ختم ہوتا ہے اور وہ یقین بھی حاصل ہوتا ہے جو عمل کے لیے محرک ہو۔ یقین کی دوسری بنیاد کا تعلق انبیاء اور اولیاء سے ہے، آخرت کے یقینی ہونے کی وجہ انبیاء کے لیے وحی ہے اور اولیاء کے لیے الہام ہے، انبیاء کا یقین تقلیدی نہیں ہے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ انبیاء کرام کو آخرت کی معرفت اور امور دین کا علم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا ہے اور ہمیں انبیاء کے ذریعے، اس طرح ہمارا اور انبیاء کا یقین یا معرفت برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ خیال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ تقلید اور معرفت دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہمارے یقین کی بنیاد تقلید پر ہے اور انبیاء کرام کے یقین کی بنیاد معرفت پر ہے۔ انبیاء عارف کہلاتے ہیں، معرفت کے معنی یہ ہیں کہ انبیاء کے سامنے ہر شے کی حقیقت اسی طرح واضح دیکھتے ہیں جس طرح واضح کر دی جاتی ہیں، جیسے وہ ہوئی ہے، وہ اس حقیقت کو نور بصیرت سے اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم چشم سے محسوسات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انبیاء نے جو کچھ ہمیں بتلایا ہے وہ کسی سے سن کر نہیں بتلایا، بلکہ اپنے مشاہدات اور محسوسات کی حکایت کی ہے۔ روح کی حقیقت، چنانچہ انبیاء پر روح پرور کی حقیقت کا حقیقت منکشف ہے کہ یہ امر ہے، اس سے مراد وہ امر نہیں ہے جو نہیں کے مقابلے میں آتا ہے، کیونکہ وہ کلام ہے اور روح کلام نہیں ہے، اور نہ اس سے مراد شان ہے، کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ روح اللہ کی مخلوق ہے، حالانکہ یہ بات تو تمام مخلوقات پر صادق آتی ہے، ان سب پر امر کا اطلاق ہونا چاہیے، پھر آخر روح ہی کو امر کیوں کہا گیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عالم کی دو قسمیں ہیں، ایک عالم امر اور دوسرا عالم خلق، یہ دونوں اللہ ہی کے ہیں، تاہم جو چیزیں اجسام ہیں یعنی مقدار اور کمیت ہیں وہ خلق ہیں، کیونکہ خلق کے لغوی معنی ہیں اندازہ کرنا۔ عالم امر میں وہ چیزیں داخل ہیں جو کمیت اور مقدار سے پاک ہیں، علماء اسے سر روح یعنی روح کے راز سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے ذکر کی اجازت نہیں کیونکہ اس سے عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، جس طرح لیلۃ القدر کا راز ظاہر نہیں کیا گیا، اسی طرح روح کا راز بھی افشا نہیں کیا گیا۔ جو شخص روح کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور نفس کو پہچان لیتا ہے، وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اور جب آدمی کو نفس اور رب دونوں کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ جان لیتا ہے کہ روح اپنی طبع اور سرشت کے لحاظ سے ایک امر ربانی ہے۔ عالم جسمانی میں اس کا وجود ایک امر عجیب ہے، یہ عمل اس کی طبیعت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ ایک عارضی امر ہے، جیسا کہ یہ عارضی امر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اور معصیت کہلایا، اور جس کی بنا پر انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا، حالانکہ جنت ان کی ذات کے مقتضی کے مطابق انہی کے شایان شان تھی، کیونکہ جنت قرب الہی کا مظہر ہے اور آدم علیہ السلام روح کے اعتبار سے ایک امر ربانی تھے، اس لیے امر ربانی کا میلان قرب الہی کے مظہر کی طرف فطری ہے، الا یہ کہ کوئی عارضی امر اس کا رخ پھیر دے۔ جب اس عالم خلق کا کوئی امر عارضی اس کو مقتضائے طبع سے منحرف کر دیتا ہے تو آدمی کو نہ اپنے نفس کی پہچان رہتی ہے اور نہ اپنے رب کی۔ ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے، ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، پارہ نمبر 28 رکو نمبر 6 آیت نمبر 19، اور تم لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی، سو اللہ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ فسق کے معنی، فاسقین سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اپنے طبائع کے تقاضوں سے دور ہو گئے، کیونکہ لغت میں فسق کے معنی ہیں کسی چیز کا اپنی حد طبعی سے تجاوز کرنا. اہل عرب کہتے ہیں فقطر رتبتو انکما مہا، یعنی کھجور اپنی فطری مادن سے نکل گئی. یہ ان رازہائے سربستہ کی طرف معمولی اشارے ہیں. ان پھولوں کی خوشبو سے صرف عارفین ہی لطف اندوز ہوتے ہیں، کم ہمت لوگ ان سے محروم رہتے ہیں، بلکہ اس طرح کی لطیف باتیں سن کر انہیں بخار آتا ہے اور ان شاداب پھولوں سے اس طرح دور بھاگتے ہیں جس طرح گوبر کا کیڑا گلاب کی خوشبو سے دور بھاگتا ہے. ان کی نگاہیں کمزور ان اسرار کے نور کی متحمل نہیں ہیں، جس طرح سورج کی کرنیں چمگادڑوں کو برداشت نہیں ہوتیں. قلب پر عالم ملکوت کے انکشاف کو معرفت کہتے ہیں، اور معرفت و ولایت ہم مانی ہیں. جس پر عالم ملکوت کے دروازے واہ ہو جاتے ہیں وہ عارف اور ولی کہلاتا ہے. معرفت انبیاء کے مقامات کا نقطۂ آغاز ہے، اولیاء اس نقطے پر اپنے درجات کی انتہا کرتے ہیں. مقصد کی طرف واپسی. اس ضمنی بحث کے بعد ہم پھر اصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں. گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ شیطان کا یہ فریب کہ آخرت مشکوک ہے، یا تو یقین تقلیدی سے دور کرنا چاہیے یا بصیرت اور مشاہدہ باطن سے. آج کے مسلمانوں کی حالت. اس دور کے اہل ایمان کے یقین تقلیدی کا تعلق دلوں کے بجائے زبانوں سے ہے. وہ بظاہر مومن ہیں، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پابندی سے منحرف ہیں، اعمال صالحہ ترک کر بیٹھے ہیں اور شہوات و معاصی میں مشغول ہیں. اس لحاظ سے یہ ظاہری مومن بھی اس مغالطے میں کفار کے شریک ہیں. آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے میں وہ ان سے کسی طرح کم نہیں ہیں. تاہم ان کا معاملہ اس لیے زیادہ شدید نہیں کہ وہ اصل ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، اور یہ دولت انہیں دائمی عقوبت سے محفوظ رکھے گی. وہ دوزخ میں جائیں گے لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر باہر آ جائیں گے، اگرچہ وہ آخرت کے معترف ہیں اور زبان سے اخروی زندگی کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر دنیا کی طرف مائل ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں. کامیابی کے لیے محض ایمان کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہوں. ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 82. اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر راہ پر قائم رہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 56. بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پارہ نمبر 30 رکو نمبر 28 آیت نمبر 1-3 تک. قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو اعتقاد حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے. قرآن کریم میں جہاں بھی مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، صرف ایمان کے ساتھ مشروط نہیں ہے. آج کے مسلمانوں کے اعمال پر نظر ڈالیے، کیا وہ اس معنی میں کفار کے ہم مشرب نہیں ہیں کہ جس طرح وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اسی طرح یہ بھی دیتے ہیں؟ یہ لوگ دنیا پر خوش ہوتے ہیں، اس کی لذات میں غرق ہیں، موت کو پسند نہیں کرتے. اس لیے نہیں کہ اللہ کے احتساب کا خوف ہے، بلکہ اس لیے کہ موت سے دنیا کی لذت چھوٹ جائیں گی. اس سے معلوم ہوا کہ اس مغالطے میں کافر اور مومن سب شریک ہیں. اللہ کی نسبت کافروں کے دو مغالطے، کافروں اور گناہگاروں کو اللہ کی نسبت سے سخت مغالطہ ہے. کافروں کا مغالطہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت برپا ہوئی تو ہم دوسروں کی بنسبت اجر و ثواب کے زیادہ مستحق ہوں گے، آخرت کی نعمتوں میں ہمارا حصہ زیادہ ہوگا اور ہم وہاں زیادہ بہتر حالت میں ہوں گے. ان کے اس مغالطے کی حکایت قرآن کریم کی ان آیات میں کی گئی ہیں جن میں دو آدمیوں کا مکالمہ مذکور ہے. ایک نے ان میں سے کہا تھا، وَمَا أَذَنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرٌ مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 36، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرف واپس لے جایا گیا تو ضرور اس باغ سے بہت اچھی جگہ مجھے ملے گی. اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ ان میں سے ایک کافر نے 1000 دینار میں ایک محل تعمیر کیا تھا، 1000 دینار میں ایک باغ خریدا تھا، 1000 دینار میں نوکر چاکر اور غلام باندی خریدے تھے اور 1000 دینار شادی میں خرچ کیے تھے. اس سلسلے میں ایک مسلمان نے اسے یہ نصیحت کی کہ تو نے یہ محل لیا ہے جو بہت جلد زمین بوس ہو جائے گا، کیا تو اس 1000 دینار کے عوض جنت میں محل نہیں خرید سکتا تھا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے؟ تو نے باغ خریدا ہے حالانکہ یہ بہت جلد ویرانے میں تبدیل ہو جائے گا. 1000 دینار میں تو اس سے زیادہ خوبصورت اور ہمیشہ سرسبز و شاداب رہنے والا باغ خرید سکتا تھا. اسی طرح تو نے 1000 دینار میں ایسے غلام باندی خرید سکتا تھا جو کبھی موت سے ہمکنار نہ ہوں گے، جنت کی حوروں کو اپنی بیوی بنا سکتا تھا. یہ حوریں دنیا کی عورتوں کی طرح فنا ہونے والی نہیں ہیں. مومن کی ہر بات کے جواب میں وہ شخص یہ کہتا، ارے میاں وہاں کچھ نہیں ہے، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، اور اگر میں تمہاری یہ بات مان بھی لوں کہ مرنے کے بعد جس دنیا میں رہنا ہوگا وہاں عالی شان محل ہوں گے، سرسبز و شاداب باغیچے ہوں گے، خوبصورت حوریں اور کنیزیں ہوں گی، تو میرے خیال میں مجھے وہاں یہاں سے کچھ زیادہ ہی ملے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عاص ابن وائل کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے، وہ کہا کرتا تھا، لا تین مالا ولدا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 77، مجھ کو مال اور اولاد ملیں گے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 78 اور 79. کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ خباب ابن الارت کہتے ہیں کہ عاص ابن وائل میرا مقروض تھا، میں اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے اس کے پاس گیا، اس نے میرا قرض ادا نہیں کیا. میں نے اس سے کہا کہ اگر تو نے میرا قرض ادا نہ کیا تو میں آخرت میں وصول کر لوں گا. وہ کہنے لگا، آخرت میں جب بھی میرے پاس مال ہوگا میں وہاں جا کر تیرا قرض ادا کر دوں گا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ بخاری و مسلم میں ہے. بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو مال اور اولاد ملیں گے؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قرا متن ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 49. اور اگر ہم اس کو کسی تکلیف کے بعد جو اس پر واقع ہوئی تھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے، یہ تو میرے لیے ہونا ہی چاہیے تھا اور میں قیامت کو آنے والا خیال نہیں کرتا، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا بھی گیا تو میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے.